اسلامی افکار کی پیشکش.
Recording in progress.
الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبد الله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوا کی کیفیت آ جائے. فقہی دروس کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا اور پانی کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، وہاں سے شروع کرتے ہوئے ہم وضو تک پہنچے تھے. کیونکہ اس وقت رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ رمضان تک یا رمضان کے بعد کچھ ہفتوں تک روزے اور زکات کے سلسلے میں، کیونکہ وہ موقع روزے اور زکات سے متعلق ہوتا ہے عموماً، اس کے بارے میں مسائل بیان کیے جائیں. اسی لیے وضو کے بعد دیگر طہارت کے اسباب کو چھوڑ کر روزے کے مسائل کا اختیار کیا جائے. روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس: شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. اسلام کی جو بنیاد ہے وہ پانچ چیزوں پر ہے: توحید، نماز، زکاة، کے بعد روزہ اور حج. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خمس صلوات، الجمعۃ الى الجمعۃ، ورمضان الى رمضان، والعمرۃ الى العمرۃ، کفارۃ لما بینہما، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنۃ. پانچ نمازیں ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک، یہ درمیان میں ہونے والے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ ہے. دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے رمضان اس سے متعلق چیزیں، دوسرے ہے روزہ اور اس سے متعلق احکامات. چونکہ رمضان میں روزہ فرض ہے، اسی لیے عموماً رمضان اور روزے کے مسائل کو آپس میں مل کر یا آپس میں جوڑ کر بیان کیا جاتا. لیکن چونکہ فقہی مباحث میں، فقہی دروس میں روزے کے مسائل کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے رمضان کے فضائل کو چھوڑ کر روزے کے مسائل بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. روزے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے. یہ روزے تمام امتوں پر فرض تھے، کیفیت مختلف تھی، اوقات مختلف تھے. البتہ روزے کی جو عبادت ہے وہ تمام امتوں پر فرض تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. اب آتے ہیں صوم کے معنی. عربی زبان میں صوم کو امساک کرنے یا رک جانے کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. اگر آپ کسی بھی شخص کو دیکھو تو آپ یہ کہیں کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے تو آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. شرعی اصطلاح میں روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک, سورج کے غروب ہونے تک, مفطرات صوم جس کی تفصیلات آ جائے گی وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے انہیں مفطرات صوم کہا جاتا ہے, اس سے بچنا. یہ روزہ فقہی اعتبار سے اس کو کہتے ہیں. روزے کے بارے میں جو تفصیلات علماء کرام نے بیان کی ہے کہ اس امت میں جو روزے فرض ہوئے ہیں وہ ابتدائی زمانے سے ہی روزے فرض ہو گئے تھے. بعض روایت کے مطابق ہر مہینے کے 3 روزے فرض تھے جو پھر بعد میں سنت ہو گئے, اور مختلف روایات کو جمع کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے, اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے بعد یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ من, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہم یہودیوں سے زیادہ مستحق ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. نوافل کے ابواب میں عاشورہ کی تفصیلات انشاءاللہ آنے والی ہے. پھر سن 2 ہجری میں, یعنی جس سال بدر کا واقعہ پیش آیا, سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے, اور رمضان المبارک کے جو روزے فرض ہوئے ہیں اس سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا, جس میں ہدایت کی چیزیں ہیں اور ہدایت کے واضح دلائل اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے, تو لہذا جو بھی رمضان کا مہینہ پالے اس مہینے میں وہ روزہ رکھتے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رمضان کا روزہ فرض ہو گیا. روزے کی جو کیفیت تھی وہ روزے کی کیفیت بھی مختلف تھی. جب روزہ فرض ہو گیا تو اس وقت یہ حکم تھا یا تو انسان روزہ رکھے یا پھر فدیہ دے دے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ فرماتی ہے کہ جب روزے کا حکم ہوا تو پھر سب سے پہلے یہ اختیار دیا گیا کہ چاہے تو روزہ رکھے یا افطار کر لے, یعنی روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے. پھر اس کے بعد فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. یعنی اختیار یہ تھا کہ انسان یا تو روزہ رکھے یا پھر روزے کے بدلے فدیہ دے. یہ تھا روزے کے حکم کے سلسلے میں ابتدائی مرحلہ, اور اس کے بعد مکمل روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا. دوسری جو چیز تھی, ابتدائی زمانے میں جو روزہ تھا وہ بعینہی اسی انداز میں روزہ تھا جس انداز میں اہل کتاب روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی اس روزے میں سحری کا حکم نہیں تھا. پھر قرآن مجید کی اسی سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, کھاؤ پیو یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے, ثم اتم الصيام الى الليل, پھر رات تک یعنی سورج کے غروب ہونے تک روزہ مکمل کیا کرو. تو یہ دو تبدیلیاں روزے سے متعلق شریعت میں یا احکامات کے اعتبار سے یہ تبدیلی ہم کو شریعت میں ملتی ہے. ابتدائی زمانے میں روزے کا بھی اختیار تھا, فدیے کا بھی اختیار تھا, پھر اس کے بعد روزہ فرض ہو گیا, اس کی تفصیلات انشاءاللہ اور آنے والی ہے. دوسرا یہ مسئلہ تھا کہ سحری کا حکم نہیں تھا, رات سونے سے پہلے تک کھانے کی اجازت تھی. پھر سحری کا حکم دیا گیا اور سورہ بقرہ کی جن آیات میں روزے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں اس میں اس کا ذکر ملتا ہے. رمضان المبارک کا جو روزہ ہے وہ فرض ہے, اس کا انکار کرنے والا دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے کاہلی کی وجہ سے, بغیر کسی عذر کے, اور اعذار انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے, تو پھر وہ فاسق ہے, اس کے لیے قضا کرنا لازم ہے. اور اگر بغیر قضا کیے ہوئے اس کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اس کے مال میں سے فدیہ دیا جائے گا, جس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے تو روزے کی ابتدا کب سے ہے, یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ مہینے کی ابتدا اس کا معیار کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوموا لرؤية الهلال وافطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. جب رمضان کا چاند نظر آ جائے یا رمضان کا چاند دیکھ لو تو تم روزہ رکھ. وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ, اور جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو پھر روزہ چھوڑ دو, یعنی روزہ رکھنا چھوڑ دو. فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ, اگر چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن مکمل کر. حدیث پاک میں ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر ہکذا ہکذا وہکذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ سے تین مرتبہ اشارہ کیا, آخری مرتبہ اپنے انگوٹھے کو چھپا لی. مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا پھر 30 کا ہوتا ہے. اگر چاند نظر نہ آ جائے تو شعبان کے 30 روزے, شعبان کے 30 دن مکمل کر لو. اب چاند کا اعتبار یا چاند کے سلسلے میں کیا ہوتا, یہ مسائل کیونکہ عملی مسائل ہیں تو لہذا کچھ تفصیلات بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. چاند کا مسئلہ ایک اجتماعی مسئلہ بھی ہے, شرعی مسئلہ بھی, تو لہذا چاند کے ثبوت کے لیے چاند کا قاضی ذمہ دار یا امیر کے پاس چاند کا ثبوت ضرور دیکھیے, اجتماعی مسئلہ ہے. پھر اس کے اعلان پر مہینے کی ابتدا یا مہینے کی انتہا کا فیصلہ کیا جاتا ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال انی رأیت الہلال فقال اتشهد ان لا الہ الا اللہ قال نعم قال اتشهد ان محمد رسول اللہ قال نعم قال یا بلال اذن فی الناس فلیصوموا غدا. ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یا ایک شخص آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو اس کی گواہی دیتا ہے. تو اللہ کے رسول حضرت بلال سے کہتے ہیں یا بلال اذن فی الناس, لوگوں میں اعلان کرو فلیصوم غدا کہ وہ کل سے روزہ رکھ لے. رمضان المبارک کا چاند ہے تو ایک آدمی کی گواہی کافی ہو جاتی ہے. ایک آدمی اگر گواہی دے دے اور ذمہ دار نے امیر نے قاضی نے اس کو قبول کر لیا تو پھر اس کے بعد اس کی گواہی پر دوسرے دن سے روزہ رکھا جائے گا. البتہ رمضان کے علاوہ کوئی بھی مہینہ ہے تو اس کے لیے کم از کم دو آدمی کی گواہی ضروری ہوتی ہے. اب چاند کے متعلق یا چاند دیکھنے یا نہ دیکھنے کے متعلق چند مسائل معلوم ہونا چاہیے. نمبر ایک, اگر کسی شخص نے چاند دیکھ لیا, ایک شخص نے چاند دیکھا ہے اور کسی بھی وجہ سے اس کی گواہی قبول نہیں ہو پائی, اس کے شہادت کے جو اصول ہیں شریعت میں گواہی کے, اس اصول پر وہ کھڑا نہیں اترتا ہے, یا ایسے افراد میں سے اس کا تعلق ہے جس کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے چاند کے سلسلے میں, تو پھر اس شخص کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا. چاند ہمیں نظر آ گیا اور ہماری گواہی قبول نہیں ہو پائی کسی وجہ سے, تو میرے لیے دوسرے دن روزہ رکھنا ضروری ہے اگر یہ رمضان کا چاند. اسی طرح سے اگر میں نے رمضان کے آخر میں میں نے چاند دیکھا, میں نے اکیلا دیکھ لیا تھا اور دو آدمی کی گواہی ضروری ہے, تو پھر دوسرے دن میں روزہ نہیں رکھ سکتا. البتہ عید کی جو نمازیں ہیں وہ عوام کے ساتھ میں پڑھوں گا کیونکہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے اور مجھے اس بات کا یقین. ایسے ہی اگر کسی شخص نے ذاتی طور پر چاند دیکھا اور اس نے خود سے دیکھ لیا اور اس کی گواہی قبول نہیں ہو پائی کوئی بھی وجہ ہے, تو پھر اس شخص کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. اور وہ اپنے 30 دن مکمل کرے گا. 30 دن مکمل ہونے کے بعد بھی اگر چاند نظر نہیں آیا تب وہ روزہ نہیں رکھے گا, البتہ انصاف کرے گا اور عوام کے ساتھ عید کی نماز پڑھے گا دوسرے دن. چاند کی جو مسافت ہے وہ اس کا کیا اعتبار ہے؟ احادیث مبارکہ میں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے, عن قریب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاویہ بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان. حدیث لمبی ہے. ام الفضل بنت الحارث انہوں نے قریب کو جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں شام بھیجا اور شام میں رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا. لوگوں نے جمعے کی رات فرائت الہلال لیلۃ الجمعہ جمعے کی رات چاند دیکھا, پھر مہینے کے آخر تک مدینے پہنچ گئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے باتیں ہوئی, چاند کا ذکر ہوا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ کب چاند دیکھا گیا؟ حضرت قریب فرماتے ہیں کہ ہم نے جمعے کی رات کو دیکھا, یعنی جمعے سے ہم نے روزہ شروع کیا, اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس پر جواب دیا کہ ہم نے تو سنیچر کی رات میں دیکھا ہے اور ہم نے سنیچر سے روزہ رکھنا شروع کیا. تو میں نے حضرت قریب فرماتے ہیں تابعی ہیں, اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ, کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو امیر تھے اس وقت ان کی رؤیت اور ان کے روزے کا اعتبار نہیں کرتے؟ فرمایا نہیں, حکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے. حدیث میں جو واقعہ بیان کیا ہے کہ شام والوں نے ایک دن روزہ رکھا, ایک دن پہلے روزہ رکھا اور مکے والوں نے ایک دن بعد میں روزہ رکھا, اسی وجہ سے فقہاء کرام میں یہ بات بیان کی ہے کہ پوری دنیا کے لیے ایک رات ایک دن کی رویت ہونے ضروری نہیں ہے, البتہ الگ الگ رویت کا اعتبار ہوگا. رویت کا مطلب چاند دیکھنے کا اعتبار. اگر کوئی علاقہ قریب ہو تو قریب ہونے کے علاقہ جو علاقے قریب ہیں وہاں کی رویت مانی جائے گی. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی سنن ابی داؤد کی کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور چاند کی گواہی دی, یہ لوگ بھی مدینے سے باہر ہی تھے اور وہ مدینے آئے تھے اور پھر انہوں نے گواہی دی. تو اگر علاقہ قریب ہے تو وہاں کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا, اگر علاقہ دور ہے تو وہاں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. اب کیا اس کے دور دوری اور قریب کے متعلق کیا اعتبار ہے؟ اس سلسلے میں 3 بنیادی اقوال ملتے ہیں اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہ علاقہ جہاں عموماً چاند دیکھا جائے ایک جگہ چاند دیکھا جائے تو دوسری جگہ بھی عموماً چاند دیکھا جاتا ہے, جسے فقہی اصطلاح میں مطالع کہتے ہیں. تو مطالع کے اعتبار سے چاند کا حکم لگایا جائے گا, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والقمر قدرناه منازل, ہم نے چاند کی منزلیں متعین کی. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل, اللہ کے ذات کو ہے
جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے منازل طے کر دیے. تو اسے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ مطالعے کا اعتبار کیا جائے گا. اس کے علاوہ دو اور اقوال ہیں لیکن چونکہ یہ قول اس پر زیادہ عمل ہوتا ہے اس زمانے میں تو لہذا اس قول کو بیان کرنا مناسب معلوم ہوا. اس سلسلے میں دو مسئلے اور جاننے ضروری ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ جس طرح سے سحری اور افطار میں جہاں پر انسان رہتا ہے وہاں کے وقت کا اعتبار ہوتا ہے, اسی طرح سے سحری اور افطار میں جہاں پر انسان رہتا ہے اس جگہ کا اعتبار ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص اگر ہندوستان سے عرب ممالک میں سفر کر رہا ہے اور سحری اس نے ہندوستان میں کی, اس وقت عرب ممالک میں سحری اگر اس نے ہندوستان میں کی اور پھر وہ سفر کرتا ہے, جب ہندوستان میں افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت عرب ممالک میں کچھ ممالک میں عصر کا وقت ہوتا ہے, تو وہاں کے غروب کا اعتبار کرتے ہوئے وہاں پر ہی سورج غروب ہونے پر اسے روزہ کھولنا ضروری ہے. ایسے ہی جس طرح سے انسان اگر کسی علاقے میں سفر کر رہا ہے اور اس نے روزہ رکھا اور جس جگہ پر پہنچ گیا اس جگہ کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا. اگر کسی نے ایک شہر میں روزہ رکھا اور دوسرے شہر پہنچ گیا جہاں ایک دن پہلے روزہ شروع ہو چکا تھا, پھر اس شہر میں 29 کے بعد چاند نظر آ گیا, تو اس شخص کو جس نے جو سفر کر کے گیا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ وہ عید منائے گا, اور پھر چونکہ اس کے 28 روزے ہو گئے ہیں تو وہ ایک روزے کی قضا کرے گا, کیونکہ کم سے کم جو مہینہ ہوتا ہے وہ 29 دن کا ہوتا ہے, اس سے زیادہ کا مہینہ نہیں ہوتا ہے. اور اگر الٹا ہو گیا, عموماً گلف سے لوگ آتے ہیں اور روزے کے دن اگر آگے پیچھے ہوں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ 31 روزہ. اس سلسلے میں مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت, اگر اس وقت وہ علاقے میں پہنچ جاتا ہے جب اسے سحری کرنے کا یا طلوع فجر ہو چکا ہو تو پھر اس پر اس دن کا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر وہ مقیم ہو رہا ہے, اپنے علاقے میں پہنچ رہا ہے, انڈیا میں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب تک وہ اپنے علاقے میں داخل نہیں ہوتا تب تک اس کا حکم مسافر کا ہی ہوتا ہے, اور مسافر کے لیے چونکہ روزہ فرض نہیں ہوتا ہے اس کے لیے قضا کرنا واجب ہوتا ہے اگر روزہ نہ رکھے. اگر اپنے علاقے میں پہنچنے سے پہلے پہلے تک سورج یہ طلوع فجر ہو گیا تو پھر وہ امساک کرے گا, البتہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. اگر اپنے علاقے میں پہنچ جاتا ہے اور طلوع فجر سے پہلے پہنچتا ہے تو پھر راجح قول کے مطابق اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اس سلسلے میں علماء کرام کے مختلف آراء ہیں لیکن ہم صرف راجح قول کو بیان کر رہے ہیں, راجح قول کے مطابق اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے اور روزہ رکھنا ضروری ہے. تو لہذا یہ مسئلہ ہے مطالعے کے اعتبار سے اور چاند کے دیکھنے کے اعتبار سے یہ مسائل. اب روزہ کن کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے اور کیا کیفیت ہے تو انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے گی. سلسلے میں اگر سوالات ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. رویہ سے متعلق, روزے سے متعلق, یا روزے کے جو دیگر احکامات ہیں کیونکہ تفصیلات کے ساتھ وہ آ جائے گی, روزہ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے, کب سے اس کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کی تربیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ میں آنے والا. سلسلے میں سوالات ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں.
مولانا ایک سوال آپ کے یوٹیوب پہ آیا ہوا ہے, آواز آ رہی ہے؟
آواز آ رہی ہے.
یوٹیوب پہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ اگر ہم دبئی میں رہتے ہیں اور دبئی میں ایک دن پہلے رمضان شروع ہو اور انڈیا میں بعد میں, تو روزہ 31 بن جاتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟
ابھی چند منٹوں پہلے میں نے اس کو بیان کیا, جس طرح سے روزہ رکھنے یا افطار کرنے سے متعلق جس جگہ پر آپ رہتے ہیں اس جگہ کا اعتبار ہوتا ہے, ایسے ہی مہینے کے اعتبار سے بھی آپ جس جگہ میں رہتے ہیں یا جس جگہ پر آپ پہنچ گئے ہیں اس جگہ کا اعتبار ہوتا ہے. اس کی تفصیل مختصراً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص دبئی سے انڈیا پہنچ رہا ہے, انڈیا نہیں میں سیدھے گھر کی بات کر, اپنے علاقے میں پہنچ رہا ہے, مقیم ہو رہا ہے, طلوع فجر سے پہلے یعنی ختم سحری سے پہلے, تو پھر اس کے لیے راجح قول کے مطابق جو کئی اقوال ملتے ہیں اس میں سے ایک راجح قول کے مطابق یہ ہے کہ اسے روزہ رکھنا فرض ہوگا, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, جو بھی اس مہینے کو پالے اسے روزہ رکھنا ضروری ہے. اگر طلوع فجر کے بعد وہ مقیم ہوتا ہے اپنے علاقے میں پہنچ جاتا ہے, تو پھر چونکہ سحری کا اس کے لیے موقع ہی نہیں اور اس کے 30 یا 29 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور وہ رمضان کو مقیم حالت میں نہیں پا رہا ہے, تو اس کے لیے روزہ رکھنا اس کو فرض نہیں ہوتا ہے. البتہ وہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے کھانا پینا نہیں کھائے گا, یہ مسئلہ ہے. کوئی سوالات نہیں ہے مزید, چونکہ روزے سے متعلق ہی چیزیں آئیں گی آئندہ ہفتوں میں بھی, انشاءاللہ آپ سوال کر سکتے ہیں. بس کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے, سوالات ہیں تو سوال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ جوابات دیے جائیں. آئندہ روزے سے متعلق کچھ احکامات بیان کیے جائیں گے کہ کن لوگوں پر روزہ فرض ہوتا ہے اور مسافر یا مریض کے روزے کا کیا حکم ہے, وہ بات بھی بیان کی جائے گی. اور اگر کوئی شخص کوڑا ہے, ضعیف ہے یا حاملہ ہے تو اس کے روزے کا کیا مسئلہ ہے, روزے میں نیت وغیرہ کا کیا مسئلہ ہے, انشاءاللہ آئندہ سے تفصیلات تیار کی جائے گی. بس انہی بات پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کے مسائل سمجھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے برکات ہماری زندگی میں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برکات ہماری زندگی میں بھی اس کے برکات ہوں, یہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.